الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہر انسان کو کچھ نہ کچھ صفات سے نوازا ہے. اگر آپ کسی فاسق و فاجر گنہگار انسان کے پاس بھی رہیں تو بھی آپ کو کچھ نہ کچھ خصوصیات کوالٹیز اس کے اندر نظر آئیں گے. ہر گلے رنگ و بو دیگر است, ہر پھول کا رنگ اور خوشبو جدا جدا ہوتی ہے. تو ہر انسان کی کوالٹیز اور خصوصیات بھی جدا ہوتی ہیں. ایک بات سمجھ لیجئے کہ عالم چار ہیں. ایک کو کہتے ہیں عالم ارواح, ایک کو کہتے ہیں عالم دنیا, ایک کو کہتے ہیں عالم برزخ, اور ایک کو کہتے ہیں عالم آخرت. عالم ارواح یہ انتظار کی جگہ ہے, عالم دنیا یہ کام کی جگہ ہے, عالم برزخ یہ آرام کی جگہ ہے, اور عالم آخرت یہ انعام کی جگہ ہے. تو ابھی ہم عالم دنیا میں ہیں, یہ کام کی جگہ ہے, اور ہمیں یہاں پر کیا کام ذمہ لگایا گیا کہ لوگوں تم نے میری نافرمانی سے بچنا ہے اور شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا. ایسے کام نہیں کرنے جس سے میں پروردگار ناراض ہوتا ہوں. انسان اس دنیا کے اور عالم ارواح کے مجموعے کا نام ہے. جسم اس دنیا سے ہے اور روح عالم ارواح سے ہے, تو روح اور جسم کا مجموعہ یہ حضرت انسان ہے. تو اس لیے جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو اس جسم کو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسم کو جو بیماریاں لگتی ہیں اس میں شوگر ہے, السر ہے, بلڈ پریشر ہے, یہ ساری بیماریاں جسمانی بیماریاں ہیں. اطباء کی زبان میں دیکھیں تو انشقاق الشفتین ہے, رمد چشم ہے, شقیقہ ہے, خناق ہے, قبض ہے, قولنج ہے, وجع المفاصل ہے, اور عرق النساء وغیرہ مختلف بیماریاں. ان سب کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے, اور انسان کی جو روح ہے اس کے اندر بھی کچھ بیماریاں آتی ہیں. وہ کون سی بیماریاں؟ تکبر ہے, حسد ہے, کینہ ہے, غصہ ہے, شہوت ہے. ان تمام کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے. اب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو سمجھدار انسان ہوتا ہے, عقل مند انسان ہوتا ہے, جیسے ہی اس کے جسم کو کوئی بیماری لگتی ہے تو وہ فوراً معالج کے پاس جاتا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کسی طبیب حکیم کے پاس جاتا ہے کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، اس کا مجھے علاج کروانا ہے. تو جسمانی بیماریوں کے ڈاکٹر بھی اس دنیا میں آپ کو مل جائیں گے. اسی طرح وہ انسان بھی سمجھدار ہوتا ہے کہ جب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میری روح کو کوئی بیماری لگ گئی ہے تو وہ فوراً روح کے جو ڈاکٹر ہیں ان کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جو روح کے ڈاکٹر ہوتے ہیں انہی کو مشائخ کہا جاتا ہے، شیخ کہا جاتا ہے، علماء کرام، یہ سب کے سب انسان کی روح کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. دنیا کے اندر جسمانی بیماریوں کے اوپر کتابیں لکھی گئیں جن سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماریاں ہیں، اور ان کے علاج بھی لکھے گئے. ہم دیکھتے ہیں کہ میزان الطب ہے، طب اکبر ہے، شرع اسباب ہے، قانونچہ ہے، منہاج الاطباء، یہ ساری وہ کتابیں ہیں جس کے اندر وہ بیماریاں اور ان کا علاج درج کیا گیا ہے جس کا تعلق انسان کے ظاہر جسم کے ساتھ ہے. اسی طرح انسان کی روح کو جی بیماریاں لگتی ہیں ان کے اوپر بھی کتابیں موجود ہیں. ان میں سب سے بڑی کتاب جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، قرآن عظیم الشان ہے، جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہ روحانی بیماریاں ہیں اور ان کا یہ علاج ہے. اس کے علاوہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، یہ صحائے ستہ ہیں، یہ سب روحانی بیماریوں کی کتابیں ہیں. اب جب ہمیں پتہ چل گیا کہ دنیا کے اندر جسم کو بھی بیماری لگتی ہے، روح کو بھی بیماری لگتی ہے، جسمانی ڈاکٹر بھی موجود ہے، روحانی ڈاکٹر بھی موجود ہے، تو اب کوئی عقل سے فارغ انسان ہی ہوگا جو یہ کہے کہ مجھے معالج کی ضرورت نہیں ہے. بھئی اگر بیماری لگ رہی ہے تو معالج کی ضرورت تو پڑے گی. تو یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ بھئی کتابیں موجود ہیں، تم کتابوں سے پڑھ کر خود ہی اپنا علاج کر لو. یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے. کیا ضرورت ہے کسی شیخ کے پاس جانے کی؟ کیا ضرورت ہے کسی خانقاہ میں جانے کی؟ خود ہی علاج کرتے پھرو. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی ڈاکٹر کو بھی کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، بیماری لگ جائے، تو وہ خود چیک نہیں کرتا، وہ دوسرے ڈاکٹر کی رائے لینا ضرور پسند کرتا ہے. کیونکہ انسان خود اپنا علاج بہترین تجویز کر ہی نہیں سکتا، اس لیے وہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ آپ مجھے چیک کریں اور بتائیں کہ میرے ساتھ یہ بیماری ہے تو اس کا کیا علاج ہو. تو اگر ایک بندہ ڈاکٹر ہو کر دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جبکہ وہ علم رکھتا ہے، کتابیں پڑھ چکا ہے، تو ہم جو بے علم لوگ، نہ ہم نے اتنی کتابیں پڑھی، نہ اتنا علم ہے، نہ اتنا تقویٰ ہے، پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی روحانی بیماریوں کا علاج خود کر سکتے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ مشائخ کے پاس آیا جائے، کچھ وقت رہا جائے، تاکہ وہ ہماری روحانی بیماریوں کا علاج کریں. دنیا کے اندر جسمانی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے مختلف طریقہ کار ہیں جن سے ہم اپنی جسمانی بیماریوں کو ٹھیک کرتے ہیں. اس میں ہومیوپیتھی ہے، ایلوپیتھی ہے. جو انسان جس کو پسند کرتا ہے اسی لائن کے ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، اس کو اپنی بیماری بتا دے، وہ اس کو دوا دے دے گا. اسی طرح روحانی بیماریوں کے بھی کچھ علاج اس دنیا میں موجود ہیں، جس کی طبیعت، جس ڈاکٹر سے ملتی ہے وہ اس کے پاس جا کر رجوع کر لے. اور دنیا میں روحانی علاج کی جو طریقہ ہائے کار ہیں وہ ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ. انسان جس کے پاس جائے کہ بھئی مجھے یہ علاج کرنا ہے تو آپ میرا علاج کر لیں. پھر دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو جسمانی بیماریوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں تو انسان جب ایک ڈاکٹر سے چیک کرواتا ہے تو پھر اسی سے کرواتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں، ہمارے گھر میں یا ہمیں کوئی بھی مسئلہ آتا ہے یہی چیک کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ڈاکٹر میری پوری ہسٹری جانتا ہے، میری ساری بیماریوں کا اس کو علم ہے، تو یہ دوا میری ہسٹری کو دیکھتے ہوئے تجویز کرے گا. اسی طرح عقل مند انسان جب ایک شیخ کو پکڑ لیتا ہے پھر کسی دوسری طرف رجوع نہیں کرتا کہ یہ شیخ میری ہسٹری جانتا ہے تو میرا علاج میری روح کی بیماریوں کو دیکھتے ہوئے کر لے گا. پھر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کو جسم کی طاقت کے لیے مختلف غذائیں دی جاتی ہیں. کوئی بیمار ہو تو کہا جاتا ہے دودھ پلا دو، جوس پلا دو، خالص گندم کا اس کو کھانا کھلاؤ تاکہ یہ جلدی صحت مند ہو جائے، یہ بیمار نہ رہے. تو یہ ساری کی ساری جسمانی غذائیں ہوتی ہیں. اسی طرح روحانی غذائیں بھی ہوتی ہیں. وہ روحانی غذائیں کون سی ہیں؟ وہ فیوزات ہیں، انوارات ہیں، تجلیات ہیں. دیکھیں انسان کا جسم اس دنیا سے ہے، اس لیے اس کی غذا بھی اس دنیا سے ہے. روح کا تعلق عالم ارواح سے ہے، اوپر سے ہے، تو اس لیے اس کی غذا کا تعلق بھی اوپر سے ہے. تو یہ غذائیں ہیں جن سے انسان کو پتہ چلتا ہے، جن سے انسان اپنے آپ کو صحت مند کرتا ہے. اب کوئی انسان بیمار ہو تو اس بیماری کی کچھ علامات ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی کو کوئی جسمانی بیماریاں ہوں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو یہ بیماری ہے. ڈاکٹر دیکھتے ہی بتا دیتے ہیں کہ آپ کو یہ فلاں بیماری لگی ہے. اگر ڈاکٹر دیکھے گا کہ کانوں میں کچھ محسوس کرتا ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، چہرہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ چیک کر کے کہے گا کہ آپ کو بلڈ پریشر ہے. اگر وہ دیکھے کہ یہ بندہ بار بار بیت الخلا جا رہا ہے تو وہ کہے گا کہ آپ اپنے شوگر کا ٹیسٹ کروائیں. اگر آپ دیکھیں کہ کوئی انسان چند لمحے چلتا ہے، تھوڑا ٹائم چلتا ہے، سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، تو بتائیں گے کہ بھئی دل کی بیماری ہے کوئی آپ کو. تو اسی طرح یہ علامات ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان جسمانی بیمار ہے. اسی طرح جو انسان روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے. نماز چھوڑ دیتا ہے، تلاوت چھوڑ دیتا ہے، تہجد میں آنکھ نہیں کھل رہی ہوتی، جب موقع آتا ہے سچ بولنا مشکل ہو جاتا ہے. ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان روحانی طور پر بیمار ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے، چشتیہ ہے، یہ سلسلہ کس کو کہتے ہیں؟ تو دیکھیں کہ یہ جو روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں، طبیب ہوتے ہیں، ان کی ایک چین ہوتی ہے کہ بھئی ہم نے یہ روحانی علاج کرنا فلاں سے سیکھا ہے، انہوں نے فلاں سے سیکھا ہے، انہوں نے اپنے شیخ سے. یہ سلسلہ چلتے چلتے ہمارے طبیب اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اس کو سلسلہ کہا جاتا ہے. جس طرح ہم حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں اس کے اندر ایک سند ہوتی ہے. علماء کرام بتاتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث فلاں اپنے استاد سے سنی، انہوں نے فلاں سے. چلتے چلتے یہ سلسلہ امام بخاری تک پہنچتا ہے اور پھر آگے انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک. اسی طرح روحانی جو سلاسل ہیں ان کا بھی پورا شجرہ نسب لکھا ہوتا ہے کہ کس شیخ نے یہ روحانی علاج کرنا کن سے سیکھا ہے. تو یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں کہ انسان بیٹھ کے ہوائی باتیں کریں, یہ باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے اور اگلے کو علاج سکھانا پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام طبیب اعظم تھے, ان سے صحابہ کرام نے اپنا علاج کروایا, کفر میں تھے ایمان لائے, پھر اللہ رب العزت نے ان کو ایسی کامل شفا عطا فرمائی کہ رحماء بینہم, اتنے بہترین لوگ بن گئے, اللہ ان سے اتنا راضی ہوا کہ فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے علاج کروایا, پھر صحابہ کرام سے تابعین نے علاج کروایا, ان سے تبع تابعین نے کروایا, اور یہ سلسلہ چلتے چلتے آج ہم تک پہنچا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں جو آیا اس کا کیسا علاج ہوا, کہنے والے نے کہا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو یہ علاج نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چلتا چلتا ہمارے مشائخ تک پہنچا ہے. اب بعض لوگ یہاں پر یہ فتنہ ڈالتے ہیں کہ بھئی ہم خود پڑھ کر لیں گے علاج, ہمیں کسی استاد کی ضرورت نہیں, کسی شیخ کی ضرورت نہیں, ہم انٹرنیٹ سے دین حاصل کر لیں گے. بھئی جو انسان بے استاد ہوتا ہے وہ بے بنیاد ہوتا ہے. اس لیے کہا ہر آنکارے کے بے استاد باشد, یقین دانی کے بے بنیاد باشد. ہر وہ کام جو بے استاد ہوتا ہے اس کام کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے. انسان خود پڑھے گا تو غلط فہمی کا شکار بھی ہو سکتا ہے, کوئی ورڈ کسی اور انداز میں لکھا ہوگا لیکن وہ کچھ اور معنی سمجھ رہا ہوگا. جیسے رات کے وقت سورۃ رحمان کی تفسیر حضرت والے صاحب فرما رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا ان نجم ستارے کو بھی کہتے ہیں اور ایک چھوٹی جھاڑی کو بھی کہتے ہیں. اب پڑھنے والا ہو سکتا ہے ستارہ مراد لے, استاد سے پڑھے تو وہ بتائے کہ اس سے مراد ستارہ نہیں ہے. تو استاد سے سیکھنا پڑتا ہے. اس کے ضمن میں اگر آپ کہیں تو ایک لطیفہ سنا دو کہ انسان جب خود ہی پڑھتا ہے خود ہی سمجھتا ہے تو وہ کس طرح کی غلطیاں کرتا ہے. ایک لڑکے نے ایک دکاندار کو میسج کیا کہ بھئی آپ موبائل فون ٹھیک کر لیتے ہیں؟ اس نے کہا بالکل میں ٹھیک کر لیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ پھر مسئلہ یہ ہے کہ میرے فون کے اندر سمیرہ اور جمیل کام نہیں کر رہے. دکاندار حیران, اس نے کہا بھئی فون کے اندر یہ کون سا فیچر ہے سمیرہ اور جمیل, تو آپ اردو کے بجائے انگلش میں لکھ کے بھیجو. تو جب اس نے انگلش میں لکھ کے بھیجا تو وہ لکھا ہوا تھا کیمرہ اور جی میل. تو وہ کیمرے کا اور جی میل کو سمیرہ اور جمیل پڑھ رہا تھا. تو جب انسان استاد کے بغیر پڑھے گا تو اس طرح کی غلطیاں کرے گا. تو اسی طرح ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ یہ جو تصوف ہے یہ بدعت ہے. تصوف بدعت ہے. بھئی آپ بتائیں کہ جو انسان کی روحانی بیماریوں کو ختم کرے, جو انسان کے اندر سے تکبر کو, حسد کو, بغض کو, کینے کو ختم کرے, وہ چیز بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تزکیہ لغت میں کہتے ہیں میل کچیل سے کسی شے کو صاف کر لینے کو, اور یہ ظاہر ہے جیسی شے ہوگی اسی طرح اس کا تزکیہ ہوگا, اسی طرح اس کی صفائی ہوگی. مثلا کپڑا یا برتن یا بدن اگر آلودہ نجاست و میل کچیل ہے تو اس کا تزکیہ یہی ہے کہ پانی سے اس کی تطہیر و تنظیف کی جائے کر لی جائے، اور امکان اگر کوڑا کرکٹ جمع ہو جائے تو اس کا تزکیہ یہ ہے کہ جھاڑو دے دی جائے. غرض جیسی شے ویسا تزکیہ، ظاہری گندگی سے پاک کرنے کا تزکیہ بھی ظاہری ہوگا، باطنی نجاست سے صفائی کرنے کا تزکیہ بھی باطنی ہوگا. پھر فرمایا بعض لوگ تو اس کی ضرورت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں وہ اس کی طرف بے التفاتی کرتے ہیں. ایسے افراد تو بہت پائے جائیں گے جو شراب سے بچیں گے، پیشاب سے بچیں گے، کہ اگر کوئی چھینٹ آ گئی، کوئی قطرہ لگ گیا تو کپڑا دھونا پڑے گا اور وہ کپڑے کو دھو لیں گے، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہوں گے جو نجاست باطنی کی طرف توجہ کریں گے، اور اسی باطنی پاکیزگی کا نام تصوف ہے. تو تصوف بدعت کہاں سے آ گئی؟ آپ دیکھیں حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ باطن کے متعلق دو چیزیں ہیں، ایک عقیدہ اور دوسرے اخلاق. ان سب کی اصلاح بھی قرآن میں ہے، مگر صوفیاں نے اس کو تصوف سے تعبیر کیا ہے. قرآن نے ایمان اور عمل صالح سے تعبیر کیا ہے. الفاظ کا فرق ہے، قرآن عمل صالح کہتا ہے کہ نیک اعمال کرو، ایمان کو مضبوط کرو، اور صوفیاء کرام اسی کو تصوف کہہ دیتے ہیں. بھئی زبان میں ایک زبان میں کسی چیز کا لفظ اور ہوتا ہے، دوسری زبان میں اور استعمال کیا جاتا ہے. تو الفاظ کے تبدیل ہونے سے اس کی حقیقت تبدیل نہیں ہو جاتی ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ تصوف دین کا ایک اہم جز ہے جس کو لوگوں نے بالکل چھوڑ رکھا ہے. اکثر لوگوں نے تصوف کے متعلق یہ سمجھ لیا کہ یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ اس میں بیوی اور بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. یہ بات بالکل غلط ہے صاحبو. تصوف کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی سے تعلق بڑھانا، سو اس میں ناجائز تعلقات بالکل چھوڑنے پڑتے ہیں، باقی تعلقات جائزہ اور ضروریہ یہ تو پہلے سے بھی بڑھ جاتے ہیں. صوفیاء کے تعلقات معاملات بیوی بچوں کے ساتھ خوشگوار ہوتے ہیں، اہل تمدن کے بھی ویسے نہیں ہوتے. لوگ سمجھتے ہیں تصوف والے سنگ دل ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ایسے رحم دل ہوتے ہیں کہ انسان تو انسان، جانوروں تک پر رحم کرتے ہیں. چنانچہ ان حضرات کے پاس رہ کر معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ ہر شخص کی راحت کا کس قدر خیال کرتے ہیں. لہذا ان سے متوحش ہونا نادانی ہے. دین کا یہ جز ایسا ضروری ہے کہ قرآن مجید میں اس کی تحصیل کا جا بجا امر ہے. حق تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اس میں تکمیل تقوی کا امر ہے. یہی تصوف کا حاصل اور مشاہدہ ہے، اور ایسا ڈرنا سوائے صوفیاء کرام اور اہل اللہ کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہے. ان کی بات بات میں خشیت ہے، بے باکی اور آزادی کہیں نام کو بھی نہیں ہوتی. جو علاج نہیں کرواتے وہ پھر بے باکانہ انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں صحابہ کرام کے اوپر، انبیاء کرام کے اوپر، اہل اللہ کے اوپر، بے باکی انداز میں وہ بات کرتے ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں کہ صاحبو اس وقت میں تصوف کو پانی کر رہا ہوں، یعنی کہ آسان کر رہا ہوں. صاحبو میں اس وقت تصوف کو پانی کر رہا ہوں، نہ تو میں آپ کو لا موجودہ الا اللہ کا مکلف کرتا ہوں، کیونکہ یہ تو شیخ ابن عربی ہی کا کام ہے، ہمارا اور آپ کا نہیں. اور نہ آپ کو ایسا آزاد چھوڑتا ہوں کہ تم خود نہ کچھ کرو، بلکہ میں آپ کو بین بین کی حالت کی وصیت کرتا ہوں کہ نہ تو بالکل بے فکر رہو اور نہ کسی چھو منتر کا انتظار کرتے رہو. حضرت کوئی توجہ فرما دیں, خود کچھ نہیں کرنا, حضرت آپ توجہ فرما دیں, بس آپ کی دعا ہو گئی, نہ ذکر کی پرواہ نہ مراقبے کی پرواہ. اس کو فرمایا کہ نہ ایسا کہ چھو منتر ہو جائے. میں درمیانی حالت بتاتا ہوں کہ نہ چھو منتر کے انتظار کرتے رہو اور نہ لا موجودہ الا اللہ کے در پہ رہو, بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر کام میں اللہ کی رضا کا قصد کرو, کہ جو بھی کام کرو بس اس میں کیا ارادہ ہو کہ مجھے اللہ کی رضا نصیب ہو جائے. تو اس کو تصوف کہتے ہیں. اور یہ صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا ہے اور قرآن مجید میں بھی ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا, تم وہ گناہ چھوڑ دو جو تم ظاہر اور یا باطن میں کرتے ہو. تو تفسیر خازن کے اندر اس آیت کے تحت مرقوم ہے, المراد بظاہر الاسم افعال الجوارح وباطنہ افعال القلوب. ظاہری گناہ سے مراد اعضاء جواہر کے اعمال ہیں, اور باطنی گناہ سے مراد دل کے گناہ ہیں. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانی اعمال کی قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم ہوتی ہے جس کا تعلق فقط ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے, ظاہری اعمال, جیسے اللہ نے فرمایا کلو وشربو ولا تصرفو, اسراف نہ کرو, اس کا تعلق ظاہر سے ہے. اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں, اس کا تعلق ظاہر سے ہے. تو یہ اعمال ظاہرہ ہیں. اور ایک ہیں جن کو ہم اعمال باطن کہتے ہیں, وہ کون سے ہیں؟ توکل کرنا, صبر کرنا, ان کا تعلق باطن سے ہے. اور کچھ اعمال ہیں جو ظاہر اور باطن ان کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے, جیسے نماز کے بارے میں فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, جب کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو وہ کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ. اب اس کا تعلق ظاہر بھی ہوا باطن بھی ہوا, اور یہ ظاہری ہے. اور نماز کا باطن کیا ہے؟ یُرَاءُونَ النَّاسِ, انسانوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. اب یہ انسانوں کو جو دکھایا جا رہا ہے یہ باطنی معاملہ ہے نا, ریا کر رہا ہے, ریا کا تعلق باطن کے ساتھ ہے. تو کچھ اعمال شریعت نے ظاہری بتائے اور کچھ باطنی بتائے. کچھ اعمال شریعت نے کرنے کو کہا اور کچھ کام نہ کرنے کو کہا. شریعت نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو مامورات کہتے ہیں, اور جن کو نہ کرنے کا حکم دیا ان کو منہیات کہتے ہیں, کہ بھئی ان کو نہیں کرنا. اب شریعت کہتی ہے نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, یہ مامورات ہیں, ان کا تعلق ظاہر سے ہے. صبر کرو, توکل کرو, شکر کرو, یہ بھی مامورات ہیں, لیکن ان کا تعلق باطن سے ہے. اور جن کو شریعت نے منع کیا ان کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک ظاہر اور باطن. شریعت نے کہا چوری نہ کرو, شراب نہ پیو, زنا نہ کرو, یہ منع ہے لیکن ان کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے. اور باطنی اعمال جو نہ کرنے کا حکم دیا, فرمایا حسد نہ کرو, تکبر نہ کرو, غصہ نہ کرو, ان کا تعلق انسان کے باطن سے ہے. تو ظاہر سے جس کا تعلق ہے اس کو فقہ کہتے ہیں, فقہ الظاہر کہتے ہیں, اور باطن سے جن کا تعلق ہے اس کو تصوف کہتے ہیں, اس کو فقہ الباطن کہا جاتا ہے. اور یہ دونوں فقہ, فقہ الظاہر اور فقہ الباطن, صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھی تھی. اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, بخاری شریف میں ہے, کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو برتن حفاظت میں لیے ہیں, ایک لوگوں میں پھیلا دیا اور دوسرا اگر پھیلاؤں تو یہ گردن کاٹ دی جائے. ظاہری بات ہے انسان اپنی کیفیات, احوال, مشاہدات, ان کا اگر اظہار لوگوں کے سامنے کر دے تو لوگ سمجھ نہیں پائیں گے. تو اس لیے فرمایا کہ اس کا میں اظہار نہیں کرتا ورنہ یہ گردن کاٹ دی جائے. تو اس کو جو صوفیاء ہیں مشائخ ہیں وہ فرماتے ہیں یہ علم تصوف ہے. تو ایک علم ہوتا ہے قال اور ایک ہوتا ہے حال. قال کہتے ہیں حدیث مبارکہ قرآن مجید, یہ قال ہے, ہم ظاہری الفاظ اس کے ادا کرتے ہیں جس کو ہم شریعت کہتے ہیں. اور ایک ہے حال جس کو ہم طریقت کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو ان کو جب دفنانے لگے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج 10 میں سے 9 حصے علم فوت ہو گیا. تو بعض صحابہ کرام نے تھوڑا ناگواری کا اظہار کیا کہ ابھی اتنے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں, آپ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے مراد حیض و نفاس کا علم نہیں ہے بلکہ یہ علم باللہ ہے. تو صحابہ کرام پھر خاموش ہو گئے. یہ جو اجماع سکوتی ہے یہ بتاتا ہے کہ واقعی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے بھی وہ علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا تھا, ورنہ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے کہ کوئی غلط بات دیکھتے اور اس کے اوپر خاموشی اختیار کر لیتے. خاموشی صحابہ کرام کی یہ بتا رہی ہے کہ وہ علم تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام اور پر جو فضیلت حاصل ہے, امت میں ان کو جو فضیلت حاصل ہے, وہ نماز اور روزے کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وہ دل کے یقین کی وجہ سے ہے, اور دل کے اس یقین کو معرفت کہتے ہیں. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تصوف کا علم قیل و قال کے ذریعے حاصل نہیں کیا بلکہ دنیا اور اس کی لذتوں کے ترک کرنے سے حاصل کیا ہے. تو انسان مجاہدہ کرتا ہے, انسان اپنے نفس پر بوجھ ڈالتا ہے, تب اللہ اس کو یہ علم عطا فرماتے ہیں. تو اب ایک ظاہری اعمال ہیں, ایک باطنی اعمال ہیں. جو ظاہری ہیں ان کو ہم شریعت کہتے ہیں کہ شریعت نے یہ حکم دیا, جو باطن ہیں اس کو ہم طریقت کہتے ہیں. اب یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی شریعت سے طریقت کا کیا تعلق, طریقت کا شریعت سے کیا تعلق, یہ جاہل لوگوں کی باتیں ہیں. شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں علوم اصل ہیں جو ایک دوسرے سے مستغنی نہیں ہیں بمنزلہ اسلام اور ایمان, اور ہر ایک دوسرے کے ساتھ بندھا ہوا ہے جیسے جسم اور قلب ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. تو یہ الگ الگ نہیں ہیں, ایک ہی ہیں. حضرت امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ, فقہ مالکی جن کی آج فالو کی جاتی ہے, وہ فرماتے ہیں جس نے فقہ حاصل کیا یعنی کہ ظاہری شریعت کا علم حاصل کیا مگر تصوف حاصل نہیں کیا اس نے فسق کیا, اور جس نے تصوف حاصل کیا مگر فقہ حاصل نہیں کیا وہ زندیق ہوا, جس نے ان دونوں کو جمع کیا وہ محقق ہوا. تو دونوں علوم کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں طریقت اور شریعت دونوں لازم و ملزوم ہیں, دونوں ضروری ہیں. ایک حاصل کریں ایک نہیں تو بھی گزارا نہیں, دوسرا حاصل کریں پہلا نہیں تو بھی گزارا نہیں. ایک حدیث مبارکہ بیان کی گئی تھی کہ ایک عالم کو جہنم میں ڈالا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ کام تو دین کا کر رہا ہوگا لیکن ریا ہوگا. اب ریا کا تعلق کس سے ہے؟ باطن سے ہے, تو اس نے باطنی علاج نہیں کروایا ہوگا. تو اس لیے دونوں لازم و ملزوم ہیں. اکبر الہ آبادی نے شریعت اور طریقت کو کس طرح اشعار میں ڈالا ہے, فرماتے ہیں کہ سنو دو ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز, شریعت وضو ہے طریقت نماز, شریعت در محفل مصطفیٰ, طریقت عروج دل مصطفیٰ، شریعت میں ہے صورت فتح بدر، طریقت میں ہے معنی شق صدر، شریعت میں ہے قیل و قال حبیب، طریقت میں ہے حسن و جمال حبیب، نبوت کے ہیں نبوت کے انداز ہیں دو، نبوت کے اندر ہیں دونوں ہی رنگ، ابس ہے یہ صوفی و ملا کی جنگ۔ شریعت میں دونوں چیزیں ہیں، نبوت نے دونوں چیزیں سکھائیں، آپس میں ایسے ہی لڑتے پھر رہے ہیں، وہ اس کو بدعت قرار دیتا ہے، وہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ امام ابو القاسم قشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت کی ہر بات جس کی تائید حقیقت سے نہ ہو وہ غیر مقبول ہے، اور حقیقت کی ہر وہ بات جو شریعت کی قید میں نہ ہو وہ حاصل کرنے کے قابل نہیں ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طریقت کی ہر وہ بات جسے شریعت رد کرے وہ زندیقہ اور کفر ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض جہلا جو کہہ دیتے ہیں کہ شریعت اور ہے طریقت اور ہے، فرماتے ہیں کہ محض ان کی کم فہمی ہے، طریقت بے شریعت خدا کے گھر مقبول نہیں، صفائی قلب کفار کو بھی حاصل ہوتی ہے، قلب کا حال مثل آئینہ کے ہے، آئینہ زنگ آلود ہو تو پیشاب سے بھی صاف کیا جا سکتا ہے اور گلاب کے عطر سے بھی صاف ہو سکتا ہے، لیکن فرق نجاست اور طہارت کا ہے۔ ولی اللہ کو پہچاننے کے لیے اتباع سنت کسوٹی ہے، جو متبع سنت ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اگر مبتدع ہے تو محض بےہودہ ہے۔ فرق عادات تو دجال کے اندر بھی ہوں گی، وہ بھی تو ایسے معاملات کرے گا جو لوگ کہیں گے کہ یہ تو کرامت ہو گئی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہے؟ نہیں، کرامات کسی شیخ کو پہچاننے کے لیے کسوٹی نہیں ہے، سنت کسوٹی ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کیسے پتا چلے شیخ صحیح ہے یا نہیں؟ بس جو جتنا متبع سنت ہوگا اتنا وہ شیخ صحیح ہے، سنت کو دیکھنا ہے۔ تو یہ تھا کہ شریعت اور طریقت ایک ہیں، الگ الگ نہیں ہیں، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ تو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ تصوف کیا ہے، تصوف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف یہ ہے کہ تو مخلوق سے منہ موڑ لے اور اللہ سے رشتہ جوڑ لے، یہ تصوف کی ڈیفینیشن ہے۔ حضرت ابو علی قزوینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف ایسے اخلاق کا نام ہے جن سے رب راضی ہو جائے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف شریعت پر اخلاص سے کام کرنے کا نام ہے، کہ اخلاص کے ساتھ انسان شریعت پر عمل کر لے، اس کا نام تصوف ہے۔ اور حضرت والے صاحب فرماتے ہیں تصوف کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسانی زندگی ایک ہیرا ہے جسے تراشنا انسان کا اپنا کام ہے، رب کائنات نے حضرت انسان کو کہیں جاعل فی الارض خلیفہ سے خطاب کیا ہے، اور کہیں ولقد کرمنا کا تاج پہنایا ہے، اور کہیں فضلنا کا ہار گلے میں ڈال کر عزت افزائی کی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ الست بربکم کے میثاق کو پیش نظر رکھتے ہوئے وتبتل الیہ تبتیلا کے راستے پر چلے، اور الی ربک منتہاہا کی منزل پر پہنچ کر دم لے۔ کسی بھی گاڑی کو منزل پر پہنچنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تو سڑک ٹھیک ہو، دوسرا گاڑی میں پیٹرول بھرا ہوا ہو۔ اگر سڑک ٹھیک نہ ہو تو بھی گاڑی نہیں چل سکتی، اگر پیٹرول گاڑی میں موجود نہ ہو تو بھی نہیں چل سکتی، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ پس انسان کی مثال گاڑی کی سی ہے، شریعت کی مثال راستے کی سی ہے، اور طریقت کی مثال پیٹرول کی سی ہے. انسان اگر وصول اللہ کی منزل پر پہنچنا ہے تو اسے شریعت کے راستے اور طریقت کے پیٹرول کی ضرورت پڑے گی. لہذا جو لوگ شریعت و طریقت میں سے کسی ایک چیز کے بھی منکر ہیں وہ اپنی گاڑی کو ایسے راستے پر رکا ہوا پائیں گے. کامیاب زندگی یہ ہے کہ انسان ففروا اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے تخلقوا باخلاق اللہ کے مطابق اخلاق خداوندی سے متخلق اور اوصاف محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے متحلی ہو کر زندگی گزارے تاکہ انابو اللہ کی جماعت میں شامل ہو کر لہم البشرا کی بشارت ہو اور ورضوان من اللہ اکبر کی منزل پر پہنچے. اسی کو تصوف کہتے ہیں. تو یہ تصوف انسان کے باطن کی جو بیماریاں ہیں ان کو ختم کرتی ہیں. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تصوف کا مقصد کیا ہے؟ تصوف کا مقصد کیا ہے؟ تو تصوف کے تین مقاصد ہیں. پہلا کہ انسان کے دل میں خوف خدا آ جائے. جب اس کو معرفت مل جائے گی، اللہ کی پہچان نصیب ہوگی، تو اللہ کا خوف ہوگا. یہ عجیب معاملہ ہے کہ دنیا میں جس انسان سے جتنا ڈر لگتا ہے انسان اس سے اتنا دور بھاگتا ہے. دنیا میں جس انسان سے جتنا خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، اس سے اتنا دور بھاگتا ہے. اللہ کی شان عجیب ہے، جو انسان اللہ سے جتنا ڈرتا ہے وہ اللہ کے اتنا قریب ہوتا چلا جاتا ہے. تو تصوف کا ایک مقصد خوف خدا ہے، اور دوسرا مقصد اتباع مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا مقصد مخالف نفس و ہوا ہے، کہ ایسی نفس کی خواہشات جو شریعت کے حکم کے مطابق نہیں ان کی مخالفت کرنا ہے. یہ تصوف کا مقصد ہے. اس لیے کہا دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تصوف میں جب لگے ہیں تو صحیح معنوں میں ہم اس چیز کو حاصل کریں کہ ہمارے اندر سے باطنی بیماریاں ختم ہو جائیں. ہم ظاہری علم بھی حاصل کریں، ہم باطنی علم بھی حاصل کریں. اس لیے حضرت والے صاحب کے ساتھ جب کوئی اٹیچ ہوتا ہے تو وہ علم پر اتنا زیادہ زور دیتے ہیں کہ ڈاکٹر، انجینئر، جو ڈاکٹر بن چکے ہیں، انجینئر بن چکے ہیں، وہ بھی ظاہری شریعت کا علم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ کسی ڈاکٹر کو یا انجینئر کو عالم بنانا آسان کام نہیں ہوتا، لیکن حضرت والد صاحب کی علم دوستی اتنی ہے کہ جو بھی ان سے تعلق جوڑتا ہے وہ علم حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ لازمی علم حاصل کرو، کوئی بھی اٹیچ ہو کیا کریں، فرمایا علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. اس لیے جو جامعہ مہد الفقیر الاسلامی ہے، یہاں پر انسان کو شریعت کا علم دیا جاتا ہے، اور جو خانقاہ ہے وہاں باطن کا علم دیا جاتا ہے. تو اب چونکہ حالات ایسے ہیں کہ انسان مدارس میں ابھی تو آ نہیں سکتا کہ مدارس بند ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ انسان گھر بیٹھے ہوئے آن لائن پڑھ لے. اس کے اوپر تو پابندی نہیں ہے کہ جو انسان عالم بننا چاہتا ہے وہ آن لائن اساتذہ سے ہی پڑھے گا، لیکن عالم بن جائے گا. اس کے لیے حضرت والے صاحب نے ای مہد مدرسہ جو ہے آن لائن، اس کا قیام رکھا ہوا ہے، جو کئی سالوں سے چل رہا ہے، اور کتنے علماء تیار ہو چکے ہیں، اور کچھ لوگ کتنے اچھے اچھے وہاں سے کورسز کر چکے ہیں. اس میں مردوں کے لیے 8 سالہ کورس ہے اردو میں، جس کی کلاسوں کی ابتدا جو ہے وہ 8 جون سے ہوگی. تو جو حضرات پڑھنا چاہتے ہیں، آن لائن بھی جو سن رہے ہیں، وہ اس کو نوٹ کر لیں تاکہ حالات کا کچھ پتہ نہیں، تو کم از کم علم کے ساتھ وابستگی رہے. جہاں انسان طریقت سیکھنے لگا ہوا ہے وہاں شریعت کا علم بھی سیکھے. اور او خواتین کے لیے 6 سالہ عالمہ کورس ہے اردو میں، اسی طرح انگلش میں خواتین کے لیے ای ماہت میں 4 سالہ عالمہ کورس بھی پڑھایا جاتا ہے، اور ان کے علاوہ آن لائن فاؤنڈیشن پروگرام بھی ہوتے ہیں جو صرف خواتین کے لیے جو ہیں 8 جون 2020 میں شروع ہو جائیں گے، اور یہ آن لائن فاؤنڈیشن کورس جو ہے یہ 1 سالہ ہوگا، جس میں قرآن مجید کی تفسیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منتخب اور مسنون دعائیں، انبیاء کرام کے واقعات اور عبادات کے مسائل اور قرآن مجید کی تجوید پڑھائی جائے گی. اور اس کی جو رجسٹریشن کی آخری تاریخ ہے وہ 5 جون ہے، اور اس کی کلاسز جو ہوں گی اس کا وقت پاکستانی وقت کے حساب سے 5 PM سے 7 PM، صرف 2 گھنٹے آپ نے پڑھنا ہوگا. تو کتنا آسان ہے وقت نکالنا، آپ گھر بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں، آپ کو ریکارڈنگز کی فراہمی بھی ہوگی، تزکیہ اور تربیت بھی ساتھ ہوگی. اور پڑھنا کیا ہے، ہفتے میں صرف 2 دن، پیر اور بدھ والے دن 2 کلاسیں ہوں گی ہفتے میں. اب اتنا وقت تو کوئی بھی نکال سکتا ہے، ہفتے میں 2 دن اور 2 گھنٹے، اتنا وقت تو کوئی بھی نکال سکتا ہے. اس کے علاوہ انگلش میں فاؤنڈیشن پروگرام ہے جس میں تفسیر، حدیث اور مسنون دعائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ، بنیادی مسائل اور تجوید ہے. یہ بھی پیر اور بدھ والے دن ہوں گے. اس کا ٹائم 6 AM to 8 AM ہے، یہ بھی 2 گھنٹے ہوگا ہفتے میں 2 دن. اور مردوں کے لیے اردو میں ہفتہ اور اتوار کا دن ہے، جس کا وقت 5 PM سے 7 PM پاکستانی وقت کے حساب سے. اور انگلش میں ہفتہ اور اتوار کو 6 AM to 8 AM ہوگا. تو یہ وہ کورس ہیں جو انسان عالمہ بننا چاہتے ہیں یا کچھ پروگرامز ہیں. اس کے علاوہ خواتین اگر عربی گرامر کا کورس کرنا چاہتی ہیں تو اس کا 2 سالہ ڈپلوما ہے، اور اس میں کیا ہے کہ وہ منگل اور جمعرات کو ہوگا 6:30 PM سے 8 PM، 1.5 گھنٹے کی کلاس ہوگی. اور اگر کوئی خواتین میں سے عقائد پڑھنا چاہتا ہے، عقیدہ تہاویہ جو انسان کے بنیادی عقائد ہوتے ہیں، اس کے لیے جو کورس ہوگا وہ انگلش میں ہے، وہ جمعہ والے دن شروع ہوگا 12 جون کو، اور اس کا وقت 6 AM to 7 AM ہوگا. تو یہ کورسز ہیں جو انسان اپنے گھر بیٹھے ہوئے آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. بعض لوگوں سے کہا جائے تو وقت نہیں ہے، کیسے آئیں، سواری نہیں ہے، آنا مشکل ہے، پورا ہفتہ دینا مشکل ہے، تو اب تو وہ بہانے بھی ختم ہو گئے. گھر بیٹھے ہوئے اپنے کمرے میں آپ آرام سے ہفتے میں 2 دن 2-2 گھنٹے آرام سے پڑھ سکتے ہیں. تو گھر بیٹھے ہوئے ہم علم شریعت حاصل کریں، چونکہ تعلق علماء کرام سے ہوگا، اساتذہ سے ہوگا، تو ساتھ ساتھ علم طریقت جو ہے وہ خصوصی تربیت وہ بھی ہوتی رہے گی. تو اس لیے ان چیزوں کو دیکھیں، اور emahad.com پر جا کر رجسٹریشن کی جو آخری تاریخیں ہیں اس سے پہلے پہلے جو بھی کورس کرنا چاہتے ہیں اس کی رجسٹریشن کروائیں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے صحیح معنوں میں ہمیں شریعت اور طریقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک علم نہیں ہوگا ہم سمجھ نہیں سکیں گے. جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے شریعت کیا کہتی ہے، طریقت کیا کہتی ہے، ہم کیا سمجھیں گے. تو اس لیے شریعت کا پڑھنا بھی ضروری ہے، طریقت کا سمجھنا بھی ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں دونوں علوم کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے تمام حضرات مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں.